الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يا هنزلة ساعة وساعة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یہ ایک حدیث پاک کا جز ہے جس کو امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے اور مشکاۃ شریف میں بھی ہے. ایک روحانی بیماری ہے جس کے دل میں وسوسے آئیں یا عبادت میں دل نہ لگے یا دل کی حالت میں کچھ تبدیلی محسوس ہو, جیسے کسی بزرگ کی صحبت میں ایمان اور یقین میں بہت ترقی معلوم ہوئی اور جب اس بزرگ کی صحبت سے اپنے اپنے گھر گئے بال بچوں میں لگے تو وہاں جا کر دل کے ایمان اور یقین میں کچھ کمی محسوس ہونے لگی, تو وہ آدمی سمجھتا ہے کہ میں محروم ہوں اور یہ وسوسے جو آ رہے ہیں گناہوں کے یا کفر کے, اس کی وجہ سے نعوذ باللہ اب ہمارا ایمان ہی نہیں رہا. تو اس سلسلے میں دو باتیں ہیں میرے شیخ شیخ الرج معرف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں, دو باتیں ہیں وسوسہ چاہے کفر کا آئے چاہے گناہ کا آئے, جب تک آپ اس کو برا سمجھتے رہیں گے آپ کے ایمان میں کوئی خلل نہیں آئے گا. ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے قلب میں ایسے برے برے وسوسے آتے ہیں کہ جل کر کوئلہ ہو جانا مجھے پسند ہے لیکن میں ان کو زبان پر نہیں لا سکتا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ ذالک صریح الایمان, یہ عین ایمان کی علامت ہے. تو ملا علی قاری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چور کسی خالی گھر میں داخل نہیں ہوتا, لا يدخل السارق بيتا خاليا, چور کبھی خالی گھر میں نہیں آتا. جس کے دل میں ایمان کی دولت ہوتی ہے شیطان اسی کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے فرمایا کہ ذالک صریح الایمان, کہ یہ تو بالکل ایمان کی علامت ہے. تو اسے معلوم ہوا کہ جس کے قلب میں بہت وسوسے آئے تو وہ اس کے ایمان کی دولت کی علامت ہے, اللہ نے اس کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے, تبھی تو شیطان جو ہے اس کے دل پہ حملہ کر رہا ہے اور یہ شیطانی وسوسے دل میں ڈال رہا ہے. تو وسوسوں سے گھبرانا نہیں چاہیے, بس ان کو برا سمجھے. اور یہ بھی کہہ لو جو حدیث کا علاج ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحمد للہ الذی رد امرہ الی الوسوسہ, مشکاۃ شریف کی یہ روایت ہے کہ الحمد للہ اس اللہ کا شکر ہے کہ جس نے شیطان کے مکر کو اور اس کی دشمنی کو صرف وسوسے ڈالنے ہی کی طاقت دی ہے, وہ صرف وسوسے ڈال سکتا ہے. آپ کو زبردستی وہ سینما نہیں لے جا سکتا, زبردستی اٹھا کر شراب خانے میں زنا نہیں کرا سکتا, آپ کی آنکھوں کو اپنے ہاتھوں سے چیر کر نگاہ کو زبردستی نہیں وہ ٹیٹی دکھا سکتا, یعنی کوئی کام آپ کو مجبور نہیں کر سکتا, صرف وسوسے دل میں ڈال سکتا ہے, دل میں برے برے تقاضے ڈال دے گا. اب آگے آپ کی مرضی ہے کہ ان تقاضوں پر عمل کریں یا نہ کریں. اگر کوئی شخص آپ سے کہے کہ آگ میں ہاتھ ڈال دو تو آپ کسی کے کہنے میں کیوں آتے ہیں بھائی؟ اس سے زیادہ شیطان کو طاقت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کے وسوسوں کا علاج اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے بھی فرمایا ہے. تو جب شیطان وسوسہ ڈالے تو شیطان کا مقابلہ مت کرو, شیطان کو جواب دینے کی کوشش مت کرو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر بائیں طرف تین بار تھوک دیں. تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان ایک کتا ہے جو اللہ کے دربار کے باہر کھڑا ہوا ہے. جیسے دنیا میں کسی بنگلے والے کے پاس جاتے ہو اور اس کا کتا باہر کھڑا ہوتا ہے تو آپ کتے سے نہیں لڑائی کرتے, جب وہ بھونکتا ہے تو آپ پر حملہ کرنے لگتا ہے تو آپ اس کو پتھر نہیں مارتے بلکہ بنگلے کے مالک سے گھنٹی بجا کر کہتے ہیں کہ میں اندر آنا چاہتا ہوں, آپ اپنے کتے کو خاموش کر دیجئے. جب تک مالک کی آواز نہیں سنتا کتا خاموش نہیں ہوتا. تو یہ جو شیطان ہے یہ بھی ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے 11 گلدوں میں مشکاۃ شریف کی شرح لکھی ہے کہ شیطان بھی اللہ کا کتا ہے جو دربار سے نکالا ہوا ہے، دروازے پر کھڑا ہے، جب کوئی خدا کے دربار میں جانا چاہتا ہے تو یہ کتا بھونکتا ہے۔ تو آپ گھنٹی بجائیے، اللہ میاں کو بلائیے، مگر کیسے بلائیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر۔ اے اللہ، اس مدعو کتے سے جو آپ کے دربار میں باہر کھڑا ہے، میں آپ کے رحمت کی پناہ چاہتا ہوں، آپ کے دربار میں آنا چاہتا ہوں، اس کو آپ خاموش کرا دیجئے۔ تو مولانا قاضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم کے ہوتے ہوئے شیطان سے بڑھ کر کوئی ذلیل اور کمزور نہیں ہے، تو بس اللہ تعالیٰ کا کرم ہونا چاہیے دوستو، ورنہ ہم شیطان سے براہ راست نہیں نمٹ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بہت بڑی ذات کا کتا ہے، یہ بڑے عظیم و شان مالک کا کتا ہے۔ جیسے دنیا والے جو مالدار لوگ ہوتے ہیں اور اپنے کتے باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، خون خاص قسم کے منگواتے ہیں، تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کتنے عظیم و شان ہے اور ان کا کتنا کتنا طاقت والا ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم جب کہیں گے خاموش ہو جا تب یہ مانے گا، یہ ہمارا کتا ہے، یہ مردود ہے، دربار سے نکالا ہوا ہے۔ اس لیے جن لوگوں نے شیطان کے وسوسوں کا جواب دیا وہ آخر کار پاگل ہو گئے۔ اس لیے ہمیں لڑنے کا حکم نہیں ہے، اگر لڑنے کا حکم ہوتا تو اللہ تعالیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نازل نہ فرماتے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جانا چاہیے، جب ہمیں شیطان تنگ کرنے لگے، ستانے لگے، وسوسے دل میں ڈالنے لگے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اللہ کی پناہ میں آ جائیں، بس اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگے رہیں، اللہ کی یاد میں لگے رہیں، شیطان کا زیادہ سے زیادہ تذکرہ بھی مت کریں۔ ہم دشمن کے تذکرے کے لیے نہیں پیدا ہوئے، ہم برائے ذکر دوست ہیں، ہمیں جو وقت ملے ہم اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگ جائیں، بس جس وقت وہ بھونکنا شروع کرے اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر 3 دفعہ بیدر تھوک دیں۔ ایک شخص نے حضرت حکیم علومت حانگ رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ میرے دل میں کفر کے وسوسے آتے ہیں کہ نعوذ باللہ خدا ہے یا نہیں، تو حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ کو ان وسوسے سے خوشی ہوتی ہے یا غم ہوتا ہے؟ اس نے لکھا کہ حضرت اتنا غم ہوتا ہے کہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہوں۔ حضرت نے لکھا کہ جب تک آپ کفر کے وسوسے سے ناراض ہیں، غمگین ہیں، آپ کا ایمان سلامت ہے، کیونکہ دنیا میں کسی کافر کو اپنے کفر سے غم نہیں ہوتا، دنیا میں جتنے بھی کافر ہیں کسی کو بھی اپنے کفر کا غم نہیں ہوتا، اگر کفر کا غم ہوتا تو اسلام لے آتے۔ تو لہذا شخص بھی فسق سے یا کفر سے ناراض ہے، دل سے برا سمجھتا ہے، ایسے شخص کے بارے میں سمجھ لو کہ اس کا 100% ایمان ہے، دل سے برا سمجھتا ہے، کیونکہ وساوس جو ہیں وہ تو انسان کے اختیار میں نہیں ہوتے، اس لیے ہمیں غیر اختیاری امور میں نہیں پڑھنا چاہیے، جو ہمارے اختیار میں ہے، جو ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ جب وسوسے آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، آمنت باللہ ورسلی یہ بھی پڑھ لیں، جب کسی قسم کے بھی دل میں وسوسے آنے لگے، آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، آمنت باللہ ورسلی، آمنت باللہ ورسلی۔ ایک یہ کہ دوسرا وسوسہ یہ ہوتا ہے کہ بزرگوں کے پاس جا کر ایمان میں ترقی ہو جاتی ہے، اور جب اپنے اپنے گھروں میں بال بچوں میں جاتے ہیں تو پھر دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، تو آج یہ سمجھتا ہے کہ میرا آنا یہاں بیکار ہے۔ لہذا ایک واقعہ جو حدیث پاک میں آیا ہے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لقی یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجھ سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کیف انت یا حنظلہ، تمہارا کیا حال ہے حنظلہ؟ تو میں نے کہا کہ نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان اللہ ما تقول، کہ سبحان اللہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جنت اور دوزخ کا تذکرہ فرماتے ہیں تو ہمیں ایسا یقین ہوتا ہے کہ ہم جنت اور دوزخ کو گویا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن جب ہم اپنے گھروں کو جاتے ہیں ہم اپنی بیوی اور اپنی اولاد اپنے مال اور یعنی کاروبار میں جاتے ہیں تو نسینا کثیرن, تو ہم سب بھول بھال جاتے ہیں, دنیا میں مشغول ہو جاتے ہیں, یعنی ویسا ایمان نہیں رہتا جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور قسم میں عطا ہوا ہے. قال ابو بکر فواللہ انا لنلقى مثل هذا, تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں بھی اپنے کو ایسا ہی پاتا ہوں. لو بھائی, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا کہ میرا بھی یہی حال ہے, بس دونوں حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا روحانی مرض اپنے معالج کون سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. اب بتائیے دونوں حضرات اپنا روحانی مرض لے کر اپنے روحانی معالج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ کیا بات فرمائی, یہ ہرگز نفاق نہیں ہے. فواللہ فوالذی نفسی بیدی, یہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری زندگی ہے کہ یہ ہرگز نفاق نہیں, دونوں مومن ہیں اور ایسا ہونا ہی چاہیے, کبھی کوئی حالت تو کبھی کوئی حالت, نبی کی صحبت میں کچھ کیفیت اور کبھی کچھ درجہ کمی. قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے, اگر تم لوگوں کا ہر وقت یہی حال رہے جیسا کہ میری خدمت میں اور میری صحبت میں رہتا ہے, میری صحبت میں تمہارا ایمان یقین ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات قیامت جنت دوزخ سب سامنے رہتا ہے, اتنا یقین اگر ہر وقت رہے تو تمہارا کیا حال ہوگا, تمہارے بچوں پر اور تمہاری کہ تم کس طرح سے اپنے بچوں کے اور سب کے جو ہے تم حقوق ادا کرو گے. اور فرمایا کہ گلیوں میں تمہاری گلیوں میں جہاں سے تم گزرو گے فرشتے تم سے مصافہ کریں گے. تو مولانا علی قاری رحمتہ اللہ علیہ نے اس کی شرح میں فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضمون کو بیان کیا کہ اگر ایسی حالت رہے گی تو فرشتے تم سے تمہارے بچھونوں پر اور تمہاری گلیوں پر مصافہ کرنے لگیں گے, تو پھر کیا حال ہوگا, مطلب یہ ہے کہ پھر تم دنیا کے کام کے نہیں رہو گے, سارا نظام عالم معطل ہو جائے گا. لہذا یہ تبدیلی جو میرے پاس سے جا کر بال بچوں میں ہوتی ہے اس کی وجہ سے تم منافق نہیں ہوئے. جس وقت تمہارے قلب پر اللہ تعالی کی حضوری کا غلبہ ہو, نبی کی صحبت سے یا نبی کے غلام کسی اللہ والے کی صحبت سے, تو اس وقت اللہ کے حقوق ادا کرنے کی تمہاری قابلیت بڑھ جاتی ہے, اور جب اس میں کچھ کمی آ جائے تو بال بچوں کے حقوق ادا کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے. سبحان اللہ, اگر ہر وقت وہی حالت ہو تو تم اللہ کا حق تو ادا کر لو گے, لیکن بال بچوں کے لیے روٹی کی فکر, بال بچوں کے لیے دکان کھولنا مشکل ہو جائے گا, یہ ہے اعتدال. اس لیے جن لوگوں کے اوپر بال بچوں کی ذمہ داری نہیں تھی وہ مجذوب ہو گئے, بلکہ ان سے منہ سے الحق نکل گیا. حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمتہ اللہ علیہ الہ آباد کے بہت جلیل و قدر بزرگ تھے, حضرت مولانا علی میاں ندوی اور بڑے بڑے مشائخ اور علماء, بڑے بڑے محدثین آپ کے پاس جاتے تھے دعائیں کرانے کے لیے. ایک وقت فرمانے لگے کہ بال بچوں کا ہونا, پوتا پوتی, نواسا نواسی, بیٹا بیٹی, داماد, یہ سب فکریں جو ہیں یہ بڑی نعمت ہے. پھر ہنس کر فرمایا کہ اگر منصور رحمت اللہ علیہ کے داماد بیٹیاں پوتے اور نواسے ہوتے اور بیٹی آ کر روتی کہ آج میرے شوہر نے مجھے ستایا ہے, اور نواسے کو جو پیجس لگی ہوئی ہے, اور پوتا کہتا ہے کہ مجھے زکام ہو رہا ہے, اور بیوی دروازہ کھٹکھٹاتی ہے کہ لاؤ وہ لاؤ, یہ لاؤ, نمک لاؤ, آلو لاؤ, مرچے لاؤ, یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے, تو فرمایا کہ کبھی ان کے منہ سے انلحق نہ نکلتا, یعنی زیادہ یک سوئی سے غلبہ حال ہو جاتا ہے. اس لیے حضرت ثانی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں سالکین کو ہدایت کرتا ہوں کہ خلوت میں اتنی دیر کے لیے رہو جتنی دیر شیخ نے بتایا ہوا ہے, ذکر فکر اور تلاوت بس. میرے شیخ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے خلوت مع الرحمن مفید ہے, خلوت مع الشیطان مفید نہیں ہے. تو جس شخص سے خلوت میں رہنے سے اس کا تعلق مع اللہ بڑھ جاتا ہے, تو اس کے لیے تو مفید ہے, لیکن جس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو کہ خلوت میں رہنے سے خیالات وساوس کا ہجوم آنے لگے, گناہوں کے خیالات دل میں پیدا ہونے لگے, تو ایسے شخص کے لیے خلوت میں رہنا ٹھیک نہیں ہے, اس کو کسی اللہ والے نیک لوگوں کی صحبت میں رہنا چاہیے. تو شیخ نے بتایا وہ ذکر ہے, فکر ہے, تلاوت ہے, جب معاملات پورے ہو جائیں تو فوراً اپنے ماں باپ کے بال بچوں کے حقوق میں لگ جائیں, اپنے نیک دوستوں میں چلے جائیں, اپنے کاروبار رزق میں لگ جائیں, اور نہ اگر کسی ایسی حالت رہی تو مزاج میں اعتدال قائم نہیں رہے گا, مزاج میں گرمی آ جائے گی, ہر ایک سے لڑائی شروع ہو کرنے لگے گا, بظاہر کہے گا کہ میں بڑا جلالی فقیر ہوں, میرے جلال کی تم تاب نہیں لا سکتے, لیکن وہ جلالی نہیں ہے, پاگل ہونے کے قریب ہو رہا ہے. اس لیے شیخ کی ضرورت پڑتی ہے. ایک شخص نے حضرت کو لکھا کہ مجھے آج کل ذکر میں روشنی نظر آ رہی ہے, کوئی جاہل پیر ہوتا تو کہتا کہ مبارک ہو, تجلی نظر آ گئی, اب جلد ہی عرش پر پہنچنے والے ہو. لیکن حضرت نے کیا جواب لکھا, فرمایا کہ یہ روشنی علامت ہے کہ آپ کے دماغ میں خشکی بڑھ گئی ہے, لہذا ذکر کو ملتوی کر دیں اور دماغ میں بادام کا تیل لگائیں اور خمیرہ کا زبان اس کو استعمال کریں, باغ میں ٹہلنا شروع کریں, شبنم پڑی گھاس پر ٹہلنا شروع کریں. دیکھا یہ ہے شیخ, شیخ کامل یہ ہوتا ہے. ایک صاحب نے تھانہ بھون میں آئے اور ہر ایک پر غصہ کرنے لگے, کسی کو کہہ رہے ہیں کہ تم نے یہاں لوٹا کیوں رکھا, یہاں ایسے کیوں کھڑے ہو, اور پوری خان کا کے جتنے بھی نظام ہیں اس کو گڑبڑ کر رہا ہے. تو حضرت تھانے رحمتہ اللہ علیہ کے علم میں یہ بات آئی, تو جب دیکھا تو حضرت نے فرمایا کہ یہاں آؤ بھائی, ادھر آؤ, یہ سب مجھ سے علاج کرانے آئے ہیں, یہ آپ ان کے ڈاکٹر ہیں, آپ مریض ہیں یا تھانہ بھون میں ڈاکٹر بن کر آئے ہیں؟ کہنے لگے کہ میں تو علاج کرانے آیا ہوں. فرمایا آپ تو دوسروں کا علاج کر رہے ہیں, آپ نے تو سب کو انجیکشن لگا دیا, آپریشن کرنا شروع کر دیا. پھر فرمایا کہ تمہارے اندر کبر ہے, کبر, لہذا آج سے تمہارا ذکر ملتوی کیا جاتا ہے, ابھی تمہارے معدے حلوہ کھانے کے قابل نہیں ہے, تمہارے جراد دیے جائیں گے, فاسد مادہ کو پہلے جراد جلاد دیا جائے گا تاکہ پیٹ سے سب جتنی گندگی ہے وہ سب نکل جائے. ذکر حلوہ ہے لیکن ابھی تمہارا معدہ اس قابل نہیں ہے, تو پہلے تمہارے کبر کا علاج ہوگا, ابھی ذکر کو ملتوی کرو. فرمایا کہ میں ذکر کے لیے ترک کا لفظ استعمال نہیں کرتا, اللہ کے نام لینے کے لیے ترک کا لفظ کہنا خلاف ادب ہے, جب کہنا ہو وہ ذکر ملتوی کر دیا ہے تو لفظ ملتوی استعمال کرنا چاہیے. تو فرمایا کہ اب تمہارا علاج یہ ہے کہ وضو خانے کی نالی صاف کرو, بلغم صاف کرو, بیت الخلاء صاف کرو, خانقاہ میں جھاڑو لگاؤ, جب میں دیکھ لوں گا کہ تمہارا نفس مٹ گیا ہے پھر ذکر بتلاؤں گا. یہ ہے علاج معالجہ, یہ ہے اکڑ دکھانے کا راستہ نہیں ہے دوستوں, اللہ کے راستے میں مٹنا ہے, یہ نفس کو مٹانے کا راستہ ہے. حضرت سید سلیمان ندوی رحمتہ اللہ علیہ جب پوچھا کہ حضرت تصوف کا حاصل کیا ہے, تصوف میں کیا ہوتا ہے, تصوف کا مقصد کیا ہے, تو فرمایا کہ تصوف کا حاصل صرف نفس کو مٹانا ہے, اور خود اپنے سے نفس نہیں مٹتا, اس کے لیے بزرگوں کی جوتیاں اٹھانی پڑتی ہیں. ایک عالم کے اندر کبر پیدا ہو گیا, ذکر کا سارا مزہ چھین گیا, دل پر رحمت کی بارشیں ختم ہو گئی, وہ اللہ اللہ کرتے تھے مگر مزہ نہیں آتا تھا. گھبرا کر شیخ کے پاس گیا, کہا کہ حضرت میں تو برباد ہو گیا, میرے دل کا ستیاناش ہو گیا. شیخ نے فرمایا کہ اچھا, ان کا چہرہ دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ یہ کبر میں مبتلا ہے, ذکر اور علم کی وجہ سے اس کے اندر تکبر اور بڑائی کی بیماری آ گئی ہے. لہذا شیخ نے فرمایا کہ ایک اخروٹ کا ٹوکرا لو, اس میں 1000 اخروٹ رکھو, اور اس محلے میں جاؤ جس میں بچے زیادہ ہوں, اور وہاں بچوں میں اعلان کرو کہ جو میرے سر پر ایک چپت لگائے گا, ایک چپت رسید کرے گا, اس کو پائے میں 5 اخروٹ انعام دوں گا. محلے کے لڑکوں کے تو بس مزے ہو گئے, سبحان اللہ, کیا عمدہ کھلونا آ گیا, چپت بھی لگائی اور مزے بھی آ گئے اور 5 اخروٹ بھی مل گئے. اب جو جناب ان کی شروع ہوئی پٹائی, تو اللہ اکبر, اللہ کے عشق کے راستے میں یہی ہوتا ہے دوستو. مبارک ہے وہ ذلت جو اللہ کے راستے میں اصلاح نفس کے لیے پیش آئے, اللہ کے لیے انہوں نے ذلت برداشت کی, عشق کی ذلت. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عشق کی ذلت بھی عزت ہو گئی، لی فقیری بادشاہت ہو گئی. اور فرماتے ہیں کہ نانو لام الفت جو خودداریاں ہیں، بڑی ذلتیں ہیں بڑی خواریاں ہیں. اور فرمایا کہ عشق کی ذلت بھی عزت ہو گئی، لی فقیری بادشاہت ہو گئی. ایک عالم آدمی کی، ایک عالم بڑے عالم ان کا یہ حال ہوا. سنو، اخروٹ کا ٹوکرا منٹوں میں خالی ہو گیا. میرے شیخ فرماتے تھے کہ ٹوکرا خالی ہوا اخروٹ سے، کھوپڑا خالی ہوا تکبر سے. اب جب اللہ کا نام لیا تو ایک ہی اللہ میں واصل ہو گئے. ایک اللہ ایسے در سے نکلا کہ اسی وقت صاحب نسبت ہو گئے. تو میرے دوستوں، حالات کے تغیر سے گھبرانا نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ قبر کو نور سے بھر دے. حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا شاہ شریف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کمالات اشعار میں فرماتے ہیں، یہ کتاب جو ہے چھپ گئی ہے. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، بڑے عجیب عجیب اس کے اندر ملفوظات ہیں، بڑی عجیب و غریب کتاب ہے. تو اس میں فرمایا کہ جس کا دل اللہ کی یاد میں نہ لگتا ہو لیکن شیخ کا حکم سمجھ کر وقت پر تسبیح اٹھا کر اللہ اللہ کر لیتا ہے. غور سے سنیں، دل نہیں لگتا لیکن شیخ کا حکم سمجھ کر وقت پر تسبیح اٹھا کر اللہ اللہ کر لیتا ہے. وہ دل نہیں لگتا، مزہ بھی نہیں آتا، تو اس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ اپنا ولی بنا لے گا. وہ ذکر جو بغیر حضوری قلب کے، بغیر دل لگے ہوئے، بغیر لذت کے کیا گیا، اس ذکر پر بھی اللہ اس کے قلب پر اپنی مائیت خاصہ کا انکشاف فرما دیں گے. سبحان اللہ. یعنی مائیت خاصہ جو اہل اللہ کو عطا ہوتی ہے، مائیت کے معنی ہے اللہ کی حضوری، اور وہ تمام نعمتیں اس کو مل جائیں گی جو اولیاء اللہ کو ملتی ہیں. بھائی دیکھو، جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے حالات میں تبدیلی آئے گی تو کیا غم ہے بھائی؟ پھر کیا انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانا چھوڑ دیا؟ بعض بیوقوفوں کو شیطان یوں بہکاتا ہے کہ میاں، ایمان تو بس اللہ والوں کی مجلس تک ہی رہتا ہے. جب وہاں سے باہر نکلتے ہیں، آدمی تجارت کرنے لگتا ہے یا بال بچوں میں لگتا ہے تو پھر ایمان ٹھنڈا ہو جاتا ہے. ارے میاں، جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو یہ حالات پیش آئے تو آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ آتے جاتے رہو، اللہ کے فضل سے اس میں بھی حکمت ہے. اگر یکساں حالت رہے تو کاروبار مشکل ہو جائے، لہذا دونوں حالتیں رہنی دو. کبھی ان کی یاد کا غلبہ ہو جائے، اس میں مشغول ہو جاؤ. جب ذکر و فکر کا غلبہ ہو تو اس وقت الحمدللہ کہو. جب کوتاہی ہونے لگے، سستی آنے لگے تو استغفر اللہ پڑھتے رہو. کبھی طاعتوں کا سرور ہے، کبھی اعتراف قصور ہے. ہے ملک کو جس کی نہیں خبر، وہ حضور میرا حضور ہے. تو کیفیات جیسی بھی ہوں، حالات جیسے بھی ہوں، ثمرات جیسے بھی ہوں، ثمرات کو نہیں دیکھنا، کیفیات کو نہیں دیکھنا، اور اپنے حالات کو نہیں دیکھنا. بس بڑوں کا اور شیخ کا مشورہ ہے، ذکر کرتے رہو کرتے رہو. کیفیات پہ نظر رکھیں گے تو ہم عبد الکیفیات بن جائیں گے، ہے نا، عبد الحالات بن جائیں گے. ہمیں یہ نہیں بننا، ہمیں عبداللہ بننا ہے، ہمیں اللہ کا بندہ بننا ہے، کیفیات کا غلام نہیں بننا. کیفیات تو یکسوئی ایک جیسی نہیں رہتی نا، بدلتی رہتی ہیں. تو آگے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث کے ذیل میں ایک واقعہ بیان فرمایا ہے کہ کبھی شیخ کامل دینی خدمات کو چھڑا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم یہ سب مت کرو، بس ایک ہی ذکر کرو جو میں بتلا رہا ہوں. تو اس پر ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک مفتی تھے جو مدرس بھی تھے، ان کا نام شیخ علوان الحموی ہے. ان کے شیخ کا نام تھا سید علی بن میمون المغربی. ملا علی قاضی رحمۃ اللہ علیہ نے پیر کا نام بھی بتا دیا اور مرید کا نام بھی بتا دیا. شیخ صاحب سید کے نام سے مشہور تھے، سید علی ابن میمون یہ ہیں، شیخ اور مرید ہیں شیخ علوان، اور یہ مفتی مدرس تھے. تو جب یہ سید صاحب سے بیعت ہوئے تو انہوں نے ان کو تمام امور سے منع کر دیا اور صرف ذکر اللہ میں مشغول کر دیا. فرمایا کہ جب تک میں نہ کہوں فتویٰ بھی نہیں دینا، پڑھانا بھی مت، بس اللہ کے ذکر میں لگ جاؤ. اب جاہل تھے، ہر زمانے میں جاہل ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے. تانا دیا کہ یہ تو بہت ہی گمراہ ہے، یہ کیسا پیر ہے، اتنے بڑے عالم کو اس نے گمراہ کر دیا، فتویٰ دینے سے روک دیا، مسئلہ بتانے سے روک دیا. اور مدرس نے درس اور پڑھانے سے بھی روک دیا. اس کے بعد شیخ کو خبر ملی کہ یہ کبھی کبھی تلاوت کیا کرتے ہیں، بس کو اس نے بھی منع فرما دیا کبھی فی الحال تلاوت بھی نہ کرو. اس پر قصہ یاد آیا کہ عصر کا وقت تھا کہ مکہ شریف میں ایک عالم نے حضرت مولانا شاہ ابو الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت، اس وقت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس ہو رہی ہے، میں مجلس پہ جاؤں یا طواف کرنے جاؤں؟ فرمایا کہ اگر تمہاری آنکھ میں درد ہو رہا ہو تو پہلے ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے یا تلاوت کرو گے؟ بس ہنس کر حضرت شیخ کے پاس چلے گئے. سمجھ گئے مطلب یہ کہ اللہ والوں کے پاس دل کی آنکھیں کھلتی ہیں، پھر کعبہ نظر آتا ہے. تو شیخ نے قرآن کی تلاوت سے منع کر دیا. تو پہلے تو لوگوں نے کہا کہ شیخ الاسلام کو اس پیر نے گمراہ کر دیا، اور جب تلاوت قرآن پاک سے منع فرما دیا تب لوگوں نے کہا کہ یہ تو بالکل ہی پیر نہیں ہے، بالکل زندیق ہو گیا ہے، مردود گمراہ ہے. دیکھو تلاوت سے بھی منع کر دیا ہے، لیکن مرید چونکہ سمجھدار تھے، عالم تھے، مفتی تھے، لہذا انہوں نے اپنے شیخ کی اطاعت کی. شیخ نے جو ذکر بتایا اسی میں لگے رہے، یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے سلوک کی تکمیل کر دی، دل روشن ہو گیا اور ان کو اپنے رب کا مشاہدہ ہوا، پھر اجازت دے دی کہ اب قرآن شریف کی تلاوت کرو. جب صاحب نسبت ہو گئے اور دل کی آنکھیں کھل گئی اور اللہ تعالیٰ سے نسبت قائم ہو گئی، اب جو قرآن کھلا تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کھولتے ہی ابدی ازلی علوم اور معرفت کے تمام خزانے منکشف ہونے لگے. پھر شیخ نے کہا کہ میں نے تم کو قرآن سے منع نہیں کیا تھا، میں نے منع کیا تھا لسان، یعنی تمہاری زبان جو چلتی تھی، ہر وہ زبان میں لک 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 کرتے رہتے تھے، اندر قلب پر اس کا کوئی اثر نہیں تھا. زبان چلتی رہتی تھی لیکن قلب پہ اس کا کوئی اثر نہیں تھا. تو اللہ والوں کی صحبت سے میرے دوستو دل بنتا ہے، جب دل کی آنکھ بن جاتی ہے تو پھر ہر طرف اس کو اللہ کے جلوے نظر آتے ہیں. خواجہ حسن بصری رحمتہ اللہ علیہ کا عجیب واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک غلام خریدا. پوچھا، اے غلام تیرا کیا نام ہے؟ یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں صرف بندگی کرتے رہنا ہے، اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اس پہ ہم نے امر کرتے رہنا ہے. کبھی کبھی شیطان دل میں یہ وسوسہ ڈال سکتا ہے کہ اس میں کیا حکمت ہے، اس میں کیا فائدہ ہے، اس اسرار کے در پہ نہیں ہونا اور اس میں کیا حکمتیں ہیں ان کے پیچھے نہیں پڑنا. اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اگر چاہیں تو بندوں کو بتا سکتے ہیں، نہ چاہیں تو نہیں بتائیں. ہمارا کام تو اللہ کے احکامات کی پابندی کرنا ہے. تو ایک غلام خریدا، پوچھا، اے غلام تیرا کیا نام ہے؟ اس نے کہا کہ حضور، غلاموں کا کوئی نام نہیں ہوتا، جس نام سے مالک پکار لے وہی اس کا نام ہوتا ہے. سبحان اللہ، کیسا مبارک غلام تھا، صاحب نسبت اللہ والا غلام تھا. پھر حسن بصری رحمتہ اللہ علیہ نے پوچھا، اے غلام کیا پہنے گا؟ اس نے کہا کہ حضور، غلاموں کا کوئی لباس نہیں ہوتا، مالک جو پہنا دے وہی اس کا لباس ہوتا ہے. اللہ اللہ، خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ مست ہو گئے. پھر تیسرا سوال کیا، اے غلام کیا کھائے گا، کیا کھانے کا ذوق ہے، کیا تیری عادت ہے؟ اس نے کہا کہ حضور، غلاموں کا کوئی کھانا نہیں ہوتا، مالک جو کھلا دے وہی اس کا کھانا ہوتا ہے. خواجہ حسن بصری رحمتہ اللہ علیہ نے ایک آہ کھینچی اور بے ہوش ہو گئے. جب افاقہ ہوا، ہوش میں آئے تو فرمایا کہ اے غلام، میں نے تجھے آزاد کر دیا. پوچھا، کس خوشی میں؟ فرمایا کہ تو نے مجھے اللہ کی غلامی اور بندگی سکھا دی، مجھ پر اللہ کی غلامی اور اس کی بندگی کے راز منکشف کر دیے. اللہ اکبر، ہم آج تک نہیں جانتے تھے کہ بندہ کو دنیا میں کس طرح رہنا چاہیے. ہم لوگ تو تجویز کرتے ہیں کہ ہمیں ایسا رہنا ہے, گویا بندہ ہو کر خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں. میں کوشش کرنے, تدبیر کرنے اور دعا مانگنے کے خلاف نہیں ہوں, لیکن اپنے لیے تجویز مت کریں کہ ہمیں تو بس یوں ہی رہنا ہے. دعا کر کے, تدبیر کر کے پھر راضی رہیں. مانگنا بادشاہت کا بھی جائز ہے, لیکن راضی رہو فقیری پر. مانگو تو بریانی اور مرغ اور مچھلی کا کباب, لیکن راضی رہو چٹنی روٹی پر. اگر اللہ تعالیٰ کھلائے تو چٹنی روٹی میں بھی عاشقوں کو مزہ آ جاتا ہے. ایک مرتبہ حضرت مولانا شاہ عبدالغنی صاحب رحمتہ اللہ علیہ ارہر کی دال اور ہری مرچ ہرا دھنیا کی چٹنی کھائی تو ہر لقمے میں ذرا چٹنی لگاتے تھے اور فرماتے تھے میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کا نام لے کر کہ اکثر مجھے تو اس دال میں بریانی کا مزہ آ رہا ہے, جس دال میں گھی بھی نہیں ہے, نہ گوشت ہے, نہ قیمہ ہے, نہ کباب ہے. سبحان اللہ. اللہ والوں سے پوچھو کہ وہ تصور کرتے ہیں کہ یہ کھانا میرے اللہ نے بھیجا ہے. اگر دنیا کے تمام معشوق مجنون کو بریانی بھیجتے لیکن لیلا ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا بھیج دیتی تو مجنون کو کیا لیتا, وہ اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ مولا رومی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں عشق مولا کہ کم از لیلا بود, ارے مرنے والی گلنے سڑنے والی لاشوں کے عشق میں کیا رکھا ہے. مولا کی محبت اس سے کہیں زیادہ اعلیٰ ہے, ان کی طرف سے جو چیز آ جائے سمجھو کہ اللہ نے بھیجا ہے. سبحان اللہ. جو اللہ نے لباس بھیجا یہ اللہ کی طرف سے, جو کھلا دیا یہ اللہ کی طرف سے ہے, جو اللہ تعالیٰ نے پلا دیا یہ اللہ کی طرف سے, جو پہنا دیا یہ اللہ کی طرف سے ہے. سبحان اللہ. ایک اللہ کی طرف سے چیز آئے تو جو عاشق ہوتے ہیں اللہ کے تو مست ہو جاتے ہیں کہ ہماری قسمت میں اللہ نے یہی لکھا تھا, بس ہم اسی کو استعمال کریں گے. آخر میں میرے شیخ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ عشق کی علامت ہے, یہ اللہ سے محبت و تعلق کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دے دیا بس اس کو اختیار کر لیا, جس حال میں رکھا اللہ تعالیٰ نے اس حال میں وہ خوش ہیں. لیکن مانگتے رہتے ہیں, تدبیر کرنا اور دعا کرنا یہ خلاف نہیں ہے اس چیز کے. مانگتے رہیں اللہ تعالیٰ سے, لیکن جس حال میں اللہ رکھے بس بھائی اس میں راضی رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں سچی محبت عطا فرمائے, اور جو باتیں بھی ہم نے سنی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ 10 دن مبارک دن ہے ذوالحجہ کے, اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے, اور اگر روزہ رکھ سکتے ہیں تو روزے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. بڑی فضیلت آئی ہے, پورے سال کے ثواب ملتا ہے, گناہ معاف ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی ہم سب کو بھی ہمت کی توفیق عطا فرمائے, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور خوب گناہوں سے بچنے کی. دیکھیں ایک مقدس مقام ہوتا ہے, ایک مقدس زمان ہوتا ہے. زمان بھی مقدس ہوتے ہیں اور مکان بھی مقدس ہوتا ہے. ایک انسان ہے وہ اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھتا ہے, اس کو اجر ملتا ہے, ظہر کی نماز یا فجر کی نماز جو بھی نماز پڑھتا ہے. اب وہی نماز جو ہے وہ مسجد نبوی میں جا کے پڑھتا ہے تو اس کو وہی ایک نماز کا ثواب 50,000 کے برابر ملے گا. مکان بدل گیا نا, اب ایک شخص ہے وہ حرم میں جا کے نماز پڑھتا ہے, وہی نماز وہی ادا ارکان, اس میں کوئی زیادتی نہیں ہے. 4 فرض ظہر کے پڑھے اس نے, یا اس نے فجر کی 2 فرض پڑھے, 2 فرض اس نے یہاں بھی پڑھے مسجد نبوی میں, 2 فرض پڑھے اور وہی 2 فرض اس نے حرم میں پڑھے. مقدار تو اتنی ہے لیکن مکان کے تبدیل ہو جانے سے شرف اس کے جو بینیفٹ ہیں اور اس کا جو پروفٹ ہے وہ کئی گنا زیادہ بڑھ گیا ہے. 1,00,000 کے برابر اس کو ثواب ملے گا. اسی طرح سے ایک زمان ہوتا ہے, زمانہ مقدس ہوتا ہے. بعض جو دن ہوتے ہیں ان کا سردار جمعے کا دن ہوتا ہے, جمعے کے دن میں زیادہ فضیلت ہے. اور پھر پورے سال میں کچھ ایسے مخصوص ایام ہوتے ہیں کہ جس سے کرنے سے انسان کو اجر بہت زیادہ مل جاتا ہے, اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام بھی کرنا چاہیے. یہ جو 10 دن ہیں بڑے مقدس دن ہیں, اس میں ہمیں گناہوں سے بچنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. جس طرح ان 10 دنوں میں نیکی کا بہت ثواب ملتا ہے تو دوستو اس کا برعکس سوچ رہے ہیں کہ گناہ کریں گے ان مخصوص ان مبارک ایام میں تو کتنا گناہ ملے گا. اس لیے عہد کر لیں کہ یہ پورے 10 دن کہ ہم کوئی گناہ نہیں کرنے، غیبت نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، بد نظری نہیں کرنی، فیس بک یوٹیوب پہ نہیں جانا. ہمت کر کے ہم یہ فیصلہ کر لیں انشاءاللہ تعالی، اللہ تعالی مدد فرمائیں گے. اللہ تعالی مجھے بھی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.